مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل یعنی مجلس مذاکرہ کے ساتھ میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں پیٹر ہانلی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ کیجیے اور ہماری براہ راست نشریات سماعت فرمائیے۔ راؤنڈ ٹیبل یعنی مجلس مذاکرہ میں آج کا موضوع ہے ایچ آئی وی ایڈس کے بارے میں آگہی اور اس کی روک تھام۔ 1980 کا اشرہ تھا جب پہلی مرتبہ ایچ آئی وی ایڈس کے بارے میں معلوم ہوا۔ ایک خوف کی طرح سے یہ بیماری پھیل گئی تھی اور اس سے متاثرہ افراد اسے اپنے لیے سزائے موت سے کم تصور نہیں کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور ادویات میں ترقی ہونے کے ساتھ ساتھ مرض اور امراض کی طرح ہوتا چلا گیا۔ یہ ایک کرونک عارضہ تو کہا جاتا ہے، لیکن اب اس کا علاج ممکن بھی ہے۔ 1 دسمبر کو دنیا بھر میں ایڈس کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور اس کا مقصد لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ایڈس ابھی بھی ایک حقیقت ہے اور تمام تر پیش رفت ترقی کے باوجود یہ وبا ختم نہیں ہوئی۔ دنیا بھر میں کمیونٹیز ورلڈ ایڈس ڈے مناتی ہیں اور اس موقع پر اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں واقفیت اور آگہی دی جائے، وہ اس کے لیے ٹیسٹ کرائیں، اس کی روک تھام کے طریقوں کے بارے میں جانتے رہیں۔ آج بھی دنیا میں لاکھوں افراد اس عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں اور بر وقت علاج معالجہ نہ ہونے کے باعث موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اپنے ماہرین سے پوچھیں گے کہ لوگوں کو اس عارضے کے بارے میں بنیادی طور پر کیا معلومات ہونا چاہیے، اس کے امکانات اور خطرات سے بچنے کی کیا صورتیں ہوں، اور پھر کچھ اور امراض کی طرح اس کے ساتھ جو سٹگما یا کمیونٹی میں مریضوں کے خلاف تعصب کا رویہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ ماہرین میں شامل ہیں ڈاکٹر عبد البصیر خان اچکسئی جو پاکستان میں نیشنل ایڈس کنٹرول پروگرام کے مینیجر ہیں، پھر سندھ ایڈس کنٹرول پروگرام کے لیے مینیجر ڈاکٹر سکندر علی میمن، یہاں امریکہ سے ڈاکٹر ندا حمید اور ڈاکٹر رشید اے چوٹانی، اور لاڑکانہ سے ہمارا ساتھ دیں گے گل بہار شیخ جو ایڈس کے لیے سوشل ورکر ہیں۔ ہم ڈاکٹر عذرا پیچوہ کا جو وزیر صحت ہیں صوبہ سندھ میں، ان کا انٹرویو بھی آپ کو سنوائیں گے جسے سردار ڈار نے جو ہماری نمائندہ ہیں پاکستان میں انہوں نے کیا تھا۔ تو پہلے ہم ڈاکٹر صاحبان اور ماہرین سے بالکل مختصر سوال کرتے ہیں، جس کے بعد ہم پھر پروگرام کی تفصیل میں جائیں گے اور تفصیلی بات چیت کریں گے۔ پہلے بالکل بنیادی سوال میرا اور وہ ڈاکٹر ندا حمید کے ساتھ۔ پہلے تو ہم اپنے تمام سننے والوں کو، اپنے ڈاکٹرز کو اور ماہرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بڑے مصروف پروگرام میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر ندا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے پاس ہمارے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، تو یہ بتائیے گا، بڑا بالکل بنیادی سوال ہے کہ ایچ آئی وی کی ابتدائی علامتیں کیا ہیں اور کیا تشخیص آسانی سے ہو سکتی ہے؟
السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر ندا حمید ہے اور میں فلوریڈا میں پچھلے کوئی 10 سالوں سے مقیم ہوں اور انفیکشس ڈیزیز میں ہی اسپیشلائز کر کے اسی کو ٹریٹ کرتی ہوں، اور ایچ آئی وی میری بہت یو نو پیشنٹ فالوئنگ ایچ آئی وی کی ہی ایک تعداد ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بہجت مجھے آج اس پروگرام کے لیے مدعو کرنے کا، اور آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جس کے لیے آئی ایم سو ہیپی کہ آپ اس کے بارے میں ایک پروگرام اور شو کر رہے ہیں، اسپیشلی جو ریسنٹلی ہمارے پروونس میں ایک آؤٹ بریک ہوئی بچوں کو لے کے۔ اس کی ابتدائی بعض دفعہ ہوتا ہے یہ کہ جب آپ کو انیشلی انفیکشن ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی علامات یا سمپٹمس نہ آئیں، اور اگر کوئی سمپٹمس آتے بھی ہیں تو عموماً ہوتا ہے ایسا ہے کہ بخار کسی کیفیت ہوتی ہے پیشنٹس میں، اور ایسا بخار ہوتا ہے کہ جو آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں لیکن بخار ٹوٹتا نہیں ہے، آتا جاتا رہے گا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری لمف گلینڈز اینڈ لمف نوڈز ہوتی ہیں وہ سوولن سی ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی گٹھلی سی کہیں اپنی باڈی میں فیل ہو، خاص کر کے اپنے نیک ایریا میں، وہ ایک بہت یو نو امپورٹنٹ علامات ہوتی ہے، یا ریش کی صورت میں، جوائنٹ ایکس اور پینس کی صورت میں، اس طرح کی عموماً ایک بہت ہی نان اسپیسیفک سی یہ علامات ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی یو نو ڈائریا ہو رہا ہے، انلیس کہ آپ بالکل بہت بہت ہی سسک ہو جائیں،
اچھا
جس وقت ہم ایڈز کہتے ہیں. جی
ٹھیک. اچھا دوسرا سوال میرا ہے, اب ڈاکٹر ہم بات کرتے ہیں اچکزئی سے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایچ آئی وی وائرس سے جب متاثر ہو جاتے ہیں مریض تو اس کے بعد علامتوں کو ظاہر ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے یا کبھی یہ علامتیں سال ہر سال تک چلتی ہیں, کس طرح سے پھر اس کا تعین کیا جاتا ہے یا اس کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے؟
پہلے تو یہ ہے کہ ایچ آئی وی کا پیشنٹ ارلی اسٹیج پہ اگر اس کی ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے تو اس میں جو آسان ترین طریقہ ہے وہ ہمارا ایک چھوٹا سا بالکل مختصر سا ٹیسٹ ہے جو اسے بفور وائرل لوگ کام ٹیسٹ کرتے ہیں. تو اگر وہ پازیٹیو آتا ہے اور پھر ہم اس کو ری ٹیسٹ کرتے ہیں, دو مرتبہ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا.
اچھا
سر اس کے باوجود بھی کوئی شک و شبہ ہو تو شبے کو دور کرنے کے لیے کمپلیٹ ایک پی سی آر وائر لوگ اسسٹنٹ کرتے ہیں جو تمام کے تمام فری آف کاسٹ ہیں. اور ایزیلی اگر کوئی پرانا پیشنٹ ہیں جو غیر احتیاطی رویے کا حامل رہا ہو یا جنہوں نے بلڈ ٹرانسفیوژن کیا ہو یا کوئی خدا نہ خواستہ اس کو کسی وجہ سے انفیکشن ہوا ہو, یوزلی یہ 4 سے 5 6 سال تک بھی لیتا ہے ان کی پہلی علامات ظاہر ہونے میں. پہلی علامات سے یہ ہوتی ہے کہ ایک مریض ہے وہ بار بار شکایت کرتا ہے, معمولی کی چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہیں وہ بیماری بار بار ریکرنس اس کی بار بار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی ڈائریا ہے, کافی ٹیمپریچر ہے سب سائز نہیں ہو رہا, اور یا پھر باڈی میں کوئی ایسی دوسری کوئی بھی ایسی جو سمپٹمس وہ لیکن وہ اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ کس وجہ سے ہیں, تو وہ یوزلی پھر ہم ظاہر لوگ مختلف قسم کے جو ٹیسٹ ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص میں ایچ آئی وی پازیٹیو ہے, ان کا ظاہر لوگ وائرس کی جو تعداد ہے جو اس کی سیلز کی وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے.
اچھا یہ ہمیں چونکہ مختصر ہم یہاں بات کریں, اس کے بعد ہم تفصیلی بات آگے چل کر کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر چٹھانی, یہ بتائیے گا کیا دوسرے متعدی امراض کی طرح ایڈس سے مکمل طور پر صحت یابی ممکن ہے؟
جی السلام علیکم. ایڈس جو ہے وہ ایک وائرس ہے جو کہ آپ کے جسم میں رہے گا چاہے آپ اسے ٹریٹ کریں. اب جو ہے کچھ ایسی دوائیں آ گئی ہیں, ویکسین بھی آ گیا ہے کہ جس سے کافی ہیلپ مل رہی ہے, لیکن جو وائرس جو ہے وہ تو رہے گا.
اور وہ ایچ آئی وی وائرس ہے رائٹ؟
جی دیکھیں ڈفرنس بٹوین دو, ایک چیز کا ڈسٹنکشن کرنا بہت ضروری ہے ایچ آئی وی اور ایڈس کے اندر. ایچ آئی وی جو ہے وہ وائرس ہے, ایڈس جب کہتے ہیں ہم اس وقت جو ہے بیماری مکمل طور پر سامنے آ چکی ہوتی ہے
جی,
اور وہ بالکل یعنی بیماری نظر آ رہی ہے پیشنٹ کے اندر. تو جس طرح پہلے جو دو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا, بعض اوقات بیماری ہو جاتی ہے اور کافی عرصے تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیماری ہے آپ کو. تو وائرس تو آپ کی باڈی کے اندر ہے اس وقت, لیکن جو ہے وہ مکمل بیماری میں وہ نظر نہیں آ رہا اس وقت.
اچھا ڈاکٹر میمن سے بات کرتے ہیں, سکندر صاحب سے. ڈاکٹر سکندر یہ بتائیے گا, ایک زمانے میں ایچ آئی وی اور ایڈس کے مرض میں مبتلا مریضوں کی جو ایوریج یا اوسط عمر تھی وہ تقریباً, یہ 1996 کی میں بات کر رہی ہوں جب تو پہلے اس کا پتہ چلا, تو اس وقت 39 سال 40 سال کی عمر تک لوگ زندہ رہ سکتے تھے اگر ان کو 20 سال کی عمر میں یہ مرض ہو جاتا. لیکن 2011 میں جو اعداد و شمار آئے وہ پتہ چلا کہ بہتر دواؤں کے ساتھ اور علاج معالجے کے ساتھ یہ اوسط عمر جو ہے 70 برس تک ہو گئی ہے. اب صورتحال کیا ہے پاکستان میں, کس عمر میں اگر مریض کو یہ متاثر ہو جائے مریض اس وائرس سے تو کتنا عرصہ وہ علاج معالجے کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ مجھے لائن پہ لینے کے لیے,
بہت شکریہ جی.
وضاحتیں پیش کرنے کے لیے. بات یہ ہے کہ جو جس عمر میں بھی بچے کو یا بڑے کو یا ایڈولنس ایج ہے اس میں اگر کسی کو ایچ آئی وی پازیٹیو آ جاتا ہے تو وہ اگر دوائی پابندی سے کھائے گا تو اس کی اپنی جتنی بھی عمر ہے, آیا وہ 60 سال ہے 70 سال ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ صحت مند اور تندرست زندگی گزارے گا.
وہ پوری طرح سے
سوال اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ دوائی کے ساتھ ایڈیئرنس اس کا ہو. اگر وہ دوائی کو چھوڑ دے گا اور وقت سے سال سال 6 مہینے نہیں کھائے گا تو پھر یہ سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ پہ چلا جائے گا اور اسی طرح یہ رسک پہ چلتا جائے گا. لیکن جو ایڈیرنٹ ہوتے ہیں دوائی سے
ان کی صحت مند اور تندرست زندگی گزرتی ہے. ایز سچ اس میں نہ کوئی علامتیں ہوتی ہیں نہ کوئی کو پرابلم ہوتا ہے. یہ بھی ہو بہت بلڈ پریشر اور شوگر کی مرض کی طرح یہ مرض ہے اور ہیپیٹائٹس بی کی طرح جن کا زندگی بھر علاج ہوتا ہے, زندگی بھر ان کو دوائی کھانی ہوتی ہے. اس لیے ہم ہر مریض کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ جب ہم سے دوائی پہ آ جاؤ, ٹریٹمنٹ سے لنک ہو جاؤ تو پابندی کے ساتھ دوائی کھاؤ, اس میں چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. ایک ہمارے ساتھ ایک اور پرابلم آتی ہے تو جو وائرل لوڈ ہم کراتے ہیں لوگوں کا تو اس میں وائرس کا ناٹ ڈیٹیکٹیڈ کا لکھ دیتی ہے لیبورٹری.
اچھا.
تو اکثر لوگ جو ان کو نہیں جانتے ہیں یا کوئکس ہوتے ہیں یا ڈاکٹر جو جنرل پریکٹیشنر ہوتے ہیں وہ مریض کو یہ بتاتے ہیں کہ اب مرض ختم ہو گیا. ایکچولی وہ مرض ختم نہیں ہوتا, اس وائرس کا تعداد اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ کوئی مشین اس کو
ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی. اچھا.
لیکن یہ کیوریبل ڈیزیز نہیں ہے, اس کی دوائی زندگی بھر کھانی پڑے گی.
اچھا. اس کا جواب یہ ہے جو ہمارے سننے والے سن رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایچ آئی وی وائرس ہے اور وہ ایڈز میں تبدیل بھی ہوتا ہے تو بھی آپ کو دوائی مستقل کھانا پڑے گی اور اس کے ساتھ آپ معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں, جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خاص طور پر جو متس ایچ آئی وی ایڈز کے بارے میں مشہور ہیں کہ اس کے ساتھ شاید زندگی بہتر طور پر نہیں گزر سکتی یا اس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے. وہ تو کوئی بھی مرض ہو تو اس کی زندگی کی کوالٹی متاثر ضرور ہوتی ہے. ڈاکٹر نتا, آپ سے میرا سوال ہے کہ اقوام متحدہ نے اس سال جولائی میں ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق پاکستان ان 11 ملکوں میں شامل ہے جہاں ایچ آئی وی کے بڑی تیزی سے پھیلا ہے, اور یہاں اس وائرس سے متاثرہ افراد سے نصف تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ وائرس سے متاثر ہیں, جو وہ ایچ آئی وی سے متاثر ہیں. تو جب مریضوں کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ایچ آئی وی کے وائرس سے متاثر ہیں تو ظاہر ہے کہ علاج معالجے میں تو دیر ہو جاتی ہے, تو پھر صورتحال کس حد تک خطرناک ہو جاتی ہے. کیا ان کو بہتر طور پر واپس زندگی کی طرف لانے اور نارمل زندگی کی طرف لانے کی بھی صورت موجود ہے, اور دوائیاں اس قدر مؤثر ہیں کہ جس سٹیج پر بھی پتہ لگے ان کا علاج ممکن ہو سکتا ہے؟
بالکل. آئی تھنک اس کے لیے دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں, ایک تو ایجوکیشن عام لوگوں کی, مریضوں کی, اور فزیشین ایجوکیشن بھی, جس کے لیے اگر ہم ٹی وی پہ اس طرح کے ایڈورٹائزمنٹ چلا سکتے ہوں کہ یہ آپ اکوائر کیسے کر سکتے ہیں, رائٹ, یہ وائرس آپ میں آتا کیسے, بیماری میں مبتلا کیسے ہو سکتے ہیں. جی, اس کی سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے اگر کوئی بھی انفیکٹڈ باڈی فلوئڈ, جیسے کہ خون ہو گیا یا انفیکٹڈ نیڈل ہو گئی, اس کے تھرو یہ پھیلتا ہے. تو زیادہ تر جو اس چیز سے اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی ایسا خون لگ گیا ہو یا جو نشے آور قسم کی نیڈل سے انجیکشن لگاتے ہوں, یا یہ سیکشولی بھی ٹرانسمٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ. عموماً یہ جو ہم جنس کس کے سیکشل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں ان میں یہ بہت کامنلی یہ وائرس پھیلتا ہے. اور جیسے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے علامات ضروری نہیں کہ شروع میں ہی آ جائیں, یہ ایڈوانس اسٹیج میں بھی پریزنٹ کر سکتا ہے, شروع میں بھی پریزنٹ کر سکتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ باڈی میں وائرس کا لیول کتنا ہے. اور اس کے لیے فزیشین ایجوکیشن یہ ہے کہ اگر تو مریض آپ کے پاس آ گیا ہے اور اس کو آپ میں لگ رہا ہے کہ رسک فیکٹرز ہیں ان میں سے کوئی بھی, تو آپ اس کا وہ ٹیسٹ کرائیں, ایچ آئی وی اینٹی باڈی ہوتی ہے, تاکہ اسکریننگ ٹیسٹ ہو جائے. اور اگر یہ ایجوکیشن لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں کسی قسم کا کوئی ہائی رسک فیکٹر ہے, تو وہ بھی اپنے آپ کو اس ٹیسٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر کو کہ ہمارا یہ فلانا ٹیسٹ کروا لیا جائے. جب تک اس مرض کی تشخیص نہیں ہوگی وہ دوسروں تک بھی یہ پہنچا سکتے ہیں ان سیم فیشن جیسے ان کو یہ مرض ملا ہے. تو آئی تھنک اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر تو پاکستان میں اتنے کیسز آ رہے ہیں کہ اس کے لیے لوگوں کی ایجوکیشن ہو, کاؤنسلنگ ہو, ساتھ کے ساتھ فزیشینس کی بھی ایجوکیشن ہو کہ آپ کے پاس اگر ایسا مریض آ گیا اور آپ نے ڈیٹیکٹ کر لیا کوئی رسک فیکٹر تو آپ اس کو اسکرین کر لیں اور ان کو سمجھائیں, اور اینوئل بیسس پہ بھی آپ اس کو اگر اسکرین کر سکتے ہیں تو اسکرین کریں. اور جس بھی اسٹیج میں یہ وائرس آ جاتا ہے, آپ نے اس کو ڈائگنوز کر لیا ہے, تو عموماً اس کی جیسے ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ لیتے رہیں گے آپ کا وائرس کنٹرول میں رہے گا, وہ آپ کا امیون سسٹم نہیں ڈیمیج کرے گا, تو بالکل ایک کرونک النس کی طرح ہی آپ کو جیسے بلڈ پریشر یا ڈائبٹیز کے لیے آپ دوا کھاتے ہیں آپ وہ کھا سکتے ہیں اور آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. سو آئی تھنک اس کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے کہ یہ
اویئرنیس ضروری ہے, آگہی بھی ضرورت ہے اور ایجوکیٹ کرنا بھی ضرورت ہے,
ضرورت ہے آن اے لارج میسو اسکیل, کمیونیکیشن میڈیا کے تھرو اور فزیشنز اینڈ آئی تھنک بوتھ پیشنٹس کو اس بات کی آگاہی کی ضرورت ہے.
اچھا ڈاکٹر، اچھا صحیح سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایچ آئی وی ایڈز ایک عالمی وبا ہے جو کہ عالمی سطح پر نظر آتی ہے، کسی ایک ملک یا کسی ایک جگہ کی تک محدود نہیں ہے. 2017 تک جو اعداد و شمار آئے اس میں اس مرض کی وجہ سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تقریباً 39.6 ملین افراد تھی اور ان میں عورتوں کا تناسب 43% تھا. 2017 میں ایڈز سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً 9,40,000 رہی. اب یہ ہے کہ دور جدید میں سائنسدان اور تحقیقار ایسی نئی ادویات اور علاج دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی مدد سے متاثر افراد کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. آپ اپنے مریضوں کی روزمرہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کس نوعیت کا علاج معالجہ کرتے ہیں؟ کیا روایتی جو اس کی ادویات مقرر ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں ان کے اوپر؟ پاکستان میں کس طرح سے آپ مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور ان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یہ ضرور بتائیے گا جو ہمارے سننے والے ہیں، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ وہاں کہاں جا کر اور کس طرح سے اپنا علاج کرا سکے اگر کسی بھی طرح ان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ وائرس میں مبتلا ہے.
سب سے پہلے تو میں اپنے تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی بہترین معلومات کے اور اپنی ذہانت کے مطابق معلومات شیئر کر رہے ہیں ہمارے عوام کے ساتھ. آپ کو میں اس طرح کی وضاحت کر لوں کہ پاکستان دنیا کے ایک ایسے خطے میں واقع ہے کہ جہاں پہ ایچ آئی وی کا جو مرض ہے جو پہلی مرتبہ آیا تو اس کے ساتھ ہی ایسی کچھ سوسائٹی میں یا پاپولیشن میں کچھ ایسے مخصوص طبقے یا جو یہاں پہ کی پاپولیشن کہتے ہیں جس میں سے جنسی بیداروی کے جو ٹرانسجینڈر نشئی مواد استعمال کرنے والے مشن کے ذریعے لوگ اور جو وہاں فلسطین کے لوگ پاکستان میں یہ مخصوص طبقوں کے ان افراد میں محدود ہے جو یہ رویہ رکھتے ہیں اور یا ایک انجیکشن جو ابھی حال ہی میں لڑکانہ میں انہوں نے چاہا کو ڈیٹیل میں بتا دیں گے جو نتیجہ آیا 1100-1200 پیشنٹ کے ہونے کا اس میں یہ تھا کہ غیر محفوظ انجیکشن یا جس کا جو سرنجز ہیں ان کا بار بار استعمال اس کو سائنسی زبان میں رہتے ہیں تو انجیکشن کنٹرول کے جو میجر تھے وہ صحیح نہیں لیا گئے. ہم یہ ایک ایسا مرض ہے کہ اس میں مثال کے طور پہ سب سے زیادہ انسان اپنا علاج خود بہتر کر سکتا ہے کہ وہ اگر یہ سمجھیں سوچیں اور سمجھیں اور یہ ریئلائز کر لیں وہ اس میں سے کسی بھی خطرناک رویے کا اگر حامل رہا ہو یا پھر اس میں اس طرح کی ٹرانسفیوژن کی ہو تو تھوڑا سا بھی شبہ ہو اور انسان اپنے ساتھ اپنی نفس کا اپنی جان کا سب سے بہترین مراکز اور ڈاکٹر بھی ہوتا ہے تو اس کو پوری طور پہ ہمارے مراکز میں جو پورے پاکستان میں سینٹروں کی تعداد میں انفیوژن سینٹر بھی اور ٹیسٹنگ سینٹر بھی ہم نے این جی اوز میں جو کمیونٹی جو ان کے لیے ہم کام کرتے ہیں انہیں میں سے ہم نے لوگوں کو منتخب کیا ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے پاس رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں میں وہ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں اور اگر اس میں خدان خاصہ ایچ آئی وی پازیٹیو آتا ہے تو وہ سب لنک کرتے ہیں ہمارے سندھ میں ہیں پنجاب میں خیبر پختونخوا بلوچستان میں جو ہمارے مراکز ہیں ان کے ساتھ اس کو لنک اپ کرتے ہیں. تو ایک سب سے پہلے یہ ہے کہ جو شخص اسے کسی بھی رویے کا حامل تھا پندرہ منٹ کا یہ ٹیسٹ ہے اور اس ٹیسٹ کے ریزلٹ کے آنے کے بعد جو ٹریٹمنٹ ہمارے مراکز میں شروع ہوگا اس کا تو یہ ٹریٹمنٹ ہم یہ بالکل باور کراتے ہیں اپنی سوسائٹی اپنے لوگوں کو کہ یہ ٹریٹمنٹ فری آف کاسٹ ہوتا ہے اور اس میں ہم مکمل کانفیڈینشیلٹی یعنی ان کی غیراز میں ان کا نام اس کے تمام تفصیلات بھی ہم رکھتے ہیں ان کا کسی کا شیئر کسی بھی صورت میں نہیں کرتے ہیں اور ان کے ہم یہاں تک کہ جو غریب لوگ ہیں ایچ آئی وی کے ان کی فیملی کو بھی ہم سپورٹ فراہم کرتے ہیں ان کے بچوں کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں ان کو خوراک میں مدد کرتے ہیں ان کی کاؤنسلنگ ہم کرتے ہیں اور تقریباً ہمارے پاس جو 44 ہیں اس میں تقریباً ہر ایک دوسرے سینٹر میں ہمارے پاس کاؤنسلر ہوتے ہیں دونوں ہمارے عوام سے یہ اپیل ہوتی ہے کہ یہ ایک بیماری ہے بیماری سے بیمار سے نفرت نہ کیجیے گا اور بیماری سے نفرت کیجیے گا اور اگر خدا نخواستہ چاہیے تو اس کو مینٹل سپورٹ چاہیے ہوتا ہے ان کو ان کی فیملی کا اس کو سپورٹ چاہیے، کیونکہ یہ علاج چونکہ میں نے کل رکھا ہے کہ زندگی بھر کا علاج ہے، اور علاج اس کا بہت ہی آج کل سہل بھی ہے، آسان بھی ہے، لیکن ایک ہی گولی کا کرنی پڑتی ہے بہت سے صورتوں میں، تو ایک گولی ایک دن میں کھانا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے.
اچھا شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر ندا سے. ڈاکٹر ندا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ایک تو مرض کے بارے میں معلومات اور آگہی کم ہے اور دوسری طرف وسائل بھی محدود ہیں، آپ پاکستان میں سننے والوں کو کیا مشورہ دیں گی کہ وہ ایسے متعدی امراض سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں؟
سب سے بڑی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی اسی بات پہ واضح کر رہے تھے کہ ایک سیٹ پاپولیشن ہوتی ہے جو کہ یہ نشہ کرتے ہیں یا ہوموسیکشول ہوں، اور آئی تھنک ہمارے گورنمنٹ لیول پہ بھی اگر اتنا کام ہو سکتا ہے، وچ آئی نو اس میں بہت لمیٹیشنز ہوتی ہیں، وسائل محدود ہیں، کہ ہم ایک سختی سے اس کو امپلیمنٹ کریں کہ اسٹیرل پریکاشنز یوز ہوں، کوئی بھی ایک نیڈل دوسرے پہ استعمال نہ ہو. اس طرح کے مرض بہت جلدی سے پھیلتے ہیں، خاص کر کے ہیپیٹائٹس بی اور سی اور ایچ آئی وی بھی ان میں شامل ہے. تو اگر اس وقت ہماری آوازیں کوئی سن رہا ہے تو اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں یہ مخصوص قسم کے ہائی رسک فیکٹرز ہیں، تو پلیز اس کو اگنور نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ یہ مرض ہمیں نہیں ہو سکتا، اس کی اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کریں اور اس کے لیے ٹیسٹ کروائیں. ایک بہت سمپل ٹیسٹ ہوتا ہے اینٹی باڈی کا، اس کے بعد اگر وہ تشخیص ہو جاتا ہے تو اس سے ہم وائرل لوڈ اور مزید ادر دوسرے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. اور اس کی آج کل تو ٹریٹمنٹ بہت آسان ہو چکی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ایک پل عموماً ایک پل روزانہ کھانی ہوتی ہے اور اس سے آپ اپنی لائف سٹائل بہتر کر سکتے ہیں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ آپ دوسروں کو یہ پھیلانے سے بھی روک سکتے ہیں. تو اگر کوئی اس بات کو سن رہا ہے تو یہ ایک ایسا مرض نہیں ہے کہ اس کو آپ ایک ٹیبو بنا لیں اور یہ سوچیں کہ اگر مجھے آج یہ مرض تشخیص ہوا ہے تو یہ میرے لیے ڈیتھ سینٹینس ہے. اس کی ٹریٹمنٹ اتنی اچھی آ چکی ہے کہ اگر آپ اس کی دوا لیں گے تو آپ ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں. اگر آپ اور اگر کوئی ایسی ہماری بات سن رہا ہے جس کے فیملی میں کسی کو یہ مرض تشخیص ہوا ہے، تو پلیز اس کے ساتھ ایک سوشل آئسولیشن والا رویہ نہ اختیار کریں. ہم سب انسان ہیں، غلطی سب سے ہو جاتی ہے، اگر ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے چلیں تو ان کو مورل سپورٹ دیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ ان کے اگر فیملی ممبرس، دوست احباب، ان کے جو ٹرسٹ وردی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں اور اس سچویشن سے نکال کے باہر لائیں، انکریج کریں ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ سٹارٹ پیک کے کھانا کھانے سے یا ایک ایک ہگ کرنے سے یا کسی سے ایسے نہیں، اتنی آسانی سے نہیں یہ مرض ایسے ہی پھیل جاتا. اس کی جیسے کہ میں نے مخصوص وجہیں بتائی ہیں، اسی طرح سے انفیکٹڈ بلڈ سے، انفیکٹڈ سیمن سے یا انفیکٹڈ ڈرگز انجیکشن سے اس طرح سے پھیلتا ہے. سو ایک سوشل سٹگما نہ لگائیں. اگر آپ کو یہ مرض ہو گیا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ہے، پلیز آپ جا کے اس کی ٹریٹمنٹ کھوجیں. اور اگر آپ کی کسی فیملی ممبر کو ہو گیا ہے تو اس کو جج نہ کریں اور سوشل آئسولیشن کا شکار نہ بنائیں، اس کو ہیلپ کریں کہ وہ ٹریٹمنٹ لے اور ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکے. تو سب سے زیادہ میں
اچھا اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر سکندر، آپ یہ بتائیے گا کہ کچھ عرصے سے سندھ میں ایچ آئی وی کے مرض میں انتہائی اضافہ ہوا، خاص طور پر بچوں کی ایک بڑی تعداد اس سے متاثر ہوئی. آپ کا ادارہ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدام اٹھا رہا ہے؟
الحمدللہ یہ اپریل مہینے میں ہمیں کسی جنرل پریکٹیشنر سے پتا چلا، جس نے میڈیا میں دیا تھا کہ 15 لوگوں کا ہم نے ٹیسٹ کرایا ہے تو 11 لوگ پازیٹو آئے ہیں. اس حوالے سے ہم پہلے رتوبیر ہو گئے اور وہاں جا کے انہی لوگوں کو دوبارہ ٹیسٹ کیا، کیونکہ ٹیسٹ کرنے کا ایک معیار ہے کہ ڈبلیو ایچ او کوالیفائڈ اور ریکمینڈیڈ جو کٹس ہوتی ہیں آئی سی ٹی کٹس، ان کے علاوہ جو باقی دوسرے نمبر کی کٹس ہوتی ہیں وہ ان کا ریزلٹ قابل قبول نہیں ہوتا پروگرام کے حوالے سے. اس حوالے سے ہم وہاں گئے اور ہمیں 5-6 مریض ان میں پازیٹیو ملے، تو یہ 5 مریض بھی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے. اس لیے ہم نے منسٹر ہیلتھ صاحبہ کے کہنے پہ وہاں کیمپ لگایا، 25 اپریل 2019 کو ہم نے کیمپ لگایا جو آج تک جاری ہے. وہاں ہم نے 37,700 لوگوں کو ٹیسٹ کیا ہے کل تک، اور اس میں سے ہمیں 1,195 لوگ پازیٹیو ملے ہیں، ان میں سے 950 کے قریب بچے ہیں اور باقی ایڈلٹس ہیں. پہلا ہم نے کام یہ کیا کہ ہم نے لارکانہ میں جو پیڈیاٹرک سینٹر نہیں تھا تو وہ اسٹیبلش کیا. پھر جب راول صاحب جب چیئرمین پیپلز پارٹی اور اس حلقے کے ایم این اے بھی ہیں
وہاں پہنچے تو لوگوں نے ڈیمانڈ رکھی کہ ہم رتو دیر سو لاڑکانہ نہیں جا سکتے تو ہمیں یہاں سینٹر قائم کر کے دے. تو الحمدللہ ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر قائم کیا ہے جس میں بچے بڑے اور پریگننٹ لیڈیز کا ٹریٹمنٹ وہاں ہو رہا ہے. جو پریگننٹ لیڈیز پازیٹیو آ رہی ہیں ان کے ڈلیوری تک ان کے بچوں تک اور ان کے پی سی آر تک ہم ان کا فالو اپ کر رہے ہیں. ہم نے یونیسیف کی مدد سے اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر بنایا ہے اور دوسرے ادارے. اور ایک گزارش کرتا چلوں کہ جب 2006 سے لے کے پاکستان کے اندر اس کا علاج آیا ہے 2006 سے لے کے 19 تک ہمارے پاس 335 بچے رجسٹر تھے ٹریٹمنٹ پہ. آل آف سڈن ہمیں 600-800 جب برڈن آیا بچوں کا تو ہمارے پاس دوائیاں موجود نہیں تھی. تو ہم نے ڈبلیو ایچ او کو ریکویسٹ کیا, انہوں نے ود ان ون منتھ ہمیں وہ دوائیاں پرووائڈ کی. اس وجہ سے ہمیں ابھی دوائیوں کی کوئی کمی نہیں ہے. باقی جو ایڈلٹس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ دوائیاں ہمیں گلوبل فنڈ سپلائی کرتا ہے نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے تھرو. اس کے علاوہ جو چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں اور ہلکے کے ایم این اے ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ وزٹ کیا اور وہاں کے لوگوں کے لیے ایچ آئی وی جو پازیٹیو ہیں ان کے لیے انڈومنٹ فنڈ کا 1 بلین کا اعلان کیا. الحمدللہ وہ ریلیز ہو چکے ہیں, ان کا جو بینیفٹ ہوگا ان پر مریضوں کو ہوگا. اس کے علاوہ پہلی دفعہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے 600 ملین ایڈز کنٹرول پروگرام کی الوکیشن کی ہے. الحمدللہ وہ پیسے ون فرسٹ کوارٹر ریلیز ہو جائے اور ہم نے جتنے 37,000 ٹیسٹ کیے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے پاس 1.5 لاکھ ٹیسٹ ابھی پڑی ہے اور ہمیں جو جو اس سے پاکٹ ملتے ہیں
اس کا علاج کرنا ممکن ہو سکتا ہے
کرتے ہیں.
اچھا
اصولاً اصولاً گزارش کروں, اصولاً یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ٹیسٹ آپ کسی بھی مریض کے کنسنٹ کے بغیر کر سکتے ہیں سوائے ایچ آئی وی کے. ایچ آئی وی میں یہ بہت نیسیسری ہے کہ آپ کاؤنسلنگ کے بعد ان کا ٹیسٹ کریں, اگر وہ کنسنٹ دیتا ہے تو آپ کو کرنی ہے ورنہ نہیں کرنی. اس لیے ہم بڑے مجبور ہیں جب تک ہم لا میں اور ایکٹ میں امینڈمنٹ کریں تب تک ہم نے میڈیکل سینٹرز پہ اپنی فیسلٹی پہ وہ کٹس رکھی ہیں اور اعلیٰ نے کہہ دیا ہے کہ آپ جو چاہے وہ آ کے کر سکتا
ٹیسٹ کرا سکتا ہے
اپنا ٹیسٹ کروا سکتا ہے.
اچھا
ہمارے پاس
جی ڈاکٹر اچھا زئی سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایڈز کے
ہمارے پاس
جی ڈاکٹر اچھک زئی سے جی آپ پوچھتے ہیں کہ نیشنل لیول کے اوپر جو کام کیا گیا ہے اب تک کہ ڈاکٹر صاحب ایڈز کے عارضے پر قابو پانے کے لیے یا کسی بھی مرض پر قابو پانے کے لیے اس کا علم ہونا واقفیت اور آگہی ہونا بہت ضروری ہے. آپ پاکستان کے نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے مینیجر ہیں, آپ کے ادارے کی طرف سے لوگوں کو واقفیت دینے اور اس مرض سے آگاہ کرنے کے لیے کیا اقدام کیے گئے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کا علاج معالجہ آسان بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟
دیکھیں جی اس میں ایک چیز پاکستان میں ابھی ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ مطلب ماشاء اللہ سے کہ اب لوگوں میں تھوڑا سا شعور آ گیا ہے. شعور یہ ہے کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو جتنی بھی سروسز ہیں اس سوائے صرف ہیلتھ ورکر کی ذمہ داری نہیں بنتی ہیں, اس میں بہت سارے لوگ اور بھی شامل ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اگر میڈیا اپنا رول نہیں پلے کرے گا, اگر سول سوسائٹی اپنا رول نہیں پلے کرے گا, اگر ریلیجیس لیڈر ہمارے پولیٹیکل لیڈر اپنا رول نہیں پلے کریں گے, اس میڈیکل کیئر پرووائڈر کے حوالے سے مثال کے طور پہ ہم نے تو اپنی تمام عطل وصل کوشش کی ہے کہ ابھی ڈاکٹر میمن صاحب آپ کو شاید بتا چکے ہوں گے کہ نارکانہ کے اپیڈیمک کے بعد جتنی ریسورسز ہم موبلائز کر سکتے تھے کہیں سے کہیں نہ کہیں سے یہ رول تو ہمارا ہے, لیکن ابھی لوگوں کو ٹیسٹ کے لیے لے کر آنا لوگوں کو, کیونکہ قوانین بھی انٹرنیشنل لاز بھی ایسے ہیں, پھر اس میں انسانی حقوق کی بھی بات آ جاتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا کسی کے اگر 100% بھی شک ہو کہ اس بندے کی ایچ آئی وی اس میں ہو سکتا ہے, لیکن جب تک کہ وہ خود اپنا کنسنٹ نہ دے آپ اس کو اس کا ٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ لوگوں کی ٹیسٹنگ ہے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ کیونکہ اتنا پیسہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے کہ وہ صبح سے شام میڈیا پہ کیمپین چلا دے, ہاں جو ہماری ریسورسز اویلیبل ہے اس کی بہترین یوٹیلائزیشن یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ, ٹی وی پہ, کسی نہ کسی, ابھی ورلڈ ایڈز جو 2 دن پہلے گزرا ہے, آپ یقین کریں کہ میں نے تقریباً ملک کے 50 میجر ٹی وی چینلز کے اینکرز کو, جو مشہور اینکرز ہیں, ان کو میں نے ریکویسٹ لیٹر بھیجا ہے, ان میں سے ایک بھی بندے نے سوائے ایک اب کے جو ذاتی طور پہ دوست ہوتے ہیں انہوں نے کہیں گے اگر کوئی ذکر کیا, کسی ایک بندے نے 10 سیکنڈ کے لیے بھی ایچ آئی وی پہ کوئی بات نہیں کی. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کی بات کو لوگ سنتے ہیں, آپ اوپینین میکر ہو, تو اس طرح کی ہماری جو ریلیجیس دوست ہیں, جو ریلیجیس لیڈر ہیں, ان کو مختلف سرمنز دیں مختلف مواقعوں پہ,
ایچ آئی وی ایڈس کے بارے میں بات کرنی چاہیے, ہمیں کارپیٹ کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے. ایچ آئی وی ایک وائرل ڈیزیز ہے لائک پولیو لائک ادر, یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے ان کے ساتھ ایک اسٹگما اٹیچ کیا ہوا ہے جو غلط ہے. ایچ آئی وی ایڈ مجھے ہو سکتا ہے میں ایک سرنج کا میں استعمال کیا, مجھے نہیں پتا تھا ایمرجنسی میں ہوا, مجھے بلڈ ٹرانسفیوژن ایمرجنسی میں ہوا, روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہوا اس کو ایمرجنسی میں, تو وہ بلڈ اگر اسکرین شدہ نہیں تھا بندے کو اگر لگ گیا تو وہ ایچ آئی وی پازیٹیو اس کا آ جاتا ہے. تو میں گزارش ہماری یہ ہے کہ جو سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی جو جو واک اپ لائف میں جتنے مختلف امپورٹنٹ لوگ ہیں سب سے امپورٹنٹ رول ہے اس میں سول سوسائٹی کا. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں تاکہ ہمارے لوگوں کے علم میں یہ بات آ جائے. اس وقت پاکستان میں ہمارے پاس ایک تنظیم ہے جو پازیٹیو لوگوں کا تنظیم ہے جس کے پاس 5,000 to 6,000 لوگ رجسٹرڈ ہے, جس کے ساتھ کل ہم ایک بہت بڑا سیمینار کر رہے ہیں یہاں اسلام آباد میں. اس تنظیم میں خواتین, ٹرانسجینڈر, انجیکشن ڈرگ یوزر, نوجوان, ینگ یگسٹر, یہ سارے اس تنظیم میں موجود ہیں. ان کا ایک فری لائن ہے باقاعدہ, اس کو ہم گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے کہ اس میں معلومات پشتو میں, سندھی میں, سرائکی میں, پنجابی
جی
میں.
وہ ہیلپ لائن کے بارے میں جی میں چاہتی تھی کہ بتائیں آپ, یہ جو ہیلپ لائن کا ایپ بنایا ہے اس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, وہ میں نے اس کی وضاحت بھی آپ سے لینا تھی کہ جو ہیلپ لائن ہے اس کے بارے میں, یہ اس کے بارے میں ہم ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہم کر لیں, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں تو ایک گل بہار شیخ صاحب سے بات کریں گے اور پھر ڈاکٹر اچک سعید اور ڈاکٹر میمن ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہم مزید معلومات لیں گے تاکہ مریضوں کو معلوم ہو سکے یا متاثرہ افراد کو معلوم ہو سکے کہ ان کی حکومتیں ان کے لیے کیا کر رہی ہیں اور کیا اقدام کیے جا رہے ہیں اور کیا کیا سہولتیں اور وسائل ان کے لیے فراہم ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ ان سے جا کر مستفید ہو سکیں. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. وائس آف
رجسٹرڈ کیسز ہمارے پاس 70,000 پلس ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل آپ سن رہے ہیں یعنی مجلس مذاکرہ. اس وقت ہمارے ساتھ گل بہار شیخ صاحب بھی موجود ہیں جن کا تعلق لاڑکانہ سے ہے. وہ ایڈس ایچ آئی وی کی روک تھام کے فعال کارکن ہیں, خود ایک دل خراش تجربے سے گزرے ہیں. آپ کو شیخ صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. آپ نے کب فیصلہ کیا ایچ آئی وی ایڈس کے لیے کام کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے؟
میں یہ بتاتا چلوں کہ میں وہ پہلا صحافی تھا مقامی, میں یہاں رتولرو میں جرنلسٹ ہوں اور ایچ آئی وی کی سب سے پہلے میں نے یہ اسٹوری بریک کی. اس وقت میں 50 کے قریب وہ تعداد تھی ایچ آئی وی جو بچے تھے, اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو موسٹلی جو یہ بچے ابھی تک جو فگر ہے 950 کی, اس میں 98% جو ہے نا ان کے والدین وہ نگیٹو ہیں اور بچے پازیٹیو ہیں. تو ہم یہ مطالبہ یہ بھی کرتے آئے ہیں کہ یہ وائرس کہاں سے لگا ان بچوں کو, جو بے قصور بے گناہ بچے اس وائرس کا شکار ہوئے. اور میں ڈاکٹر سکندر میمن نے جو بات کی, میں اس کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو سب حکومت کی طرف سے سینٹر بن گیا, ٹھیک ہے, اے آر میڈیسن آ گئی, لیکن ابھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہے, جو ایچ آئی وی پیشنٹ, یہ پراپر فالو اپ پہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. کیونکہ یہ رتوڈیرو ایک تحصیل ہے, دیہاتی علاقہ ہے, تو بڑے پیمانے پہ لوگوں کو اس بیماری کے متعلق کوئی بھی جانکاری نہیں ہے. تو ایک مرتبہ اگر وہ ٹریٹمنٹ لے کے گئے, اس کا بچہ اگر تھوڑا سا وہ امپروومنٹ آ گئے اس میں, تو وہ فالو اپ پہ نہیں آتے. اور یہ ایک ایسی مرض ہے کہ اس کے پراپر طریقے سے علاج لینا چاہیے. اگر علاج لیں گے تو یہ کوئی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے, ورنہ یہ خطرناک بیماری ہے. تو بڑا مسئلہ ہے ان کی CD4 ہر 3 ماہ اس پیشنٹ کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں ریکارڈ میں کہ کتنے پیشنٹس ہیں جو انہوں نے CD4 باقاعدگی سے کرواتے ہیں, یا وائرل لوڈ ہر 6 ماہ کے بعد اس پیشنٹ کا وائرل.
تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو معلومات دیں اور ان کو لے کر جائیں تاکہ وہ.
بالکل, میں جب میں گاؤں میں جاتا ہوں, مختلف گاؤں میں, کسی گاؤں میں 28 بچے ہیں, کسی میں 27 ہیں, کسی میں 30 بچے ہیں, تو میں جب گاؤں گاؤں جاتا ہوں تو یہ معاملات وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ اس کی ٹیسٹ نہیں ہو رہی ہے, اس کی وائرل لوڈ نہیں ہوئی ہے, کسی
और बड़े पैमाने पे लोगों को पता नहीं है, और लोग जो है ना उसके गांव वाले इन मुतासर बच्चों से नफरत करते हैं। और इसके अलावा वो जो जब मैंने देखा कि बहुत से लोग इनको ये मजबूर कर रहे थे कि भाई आप हमारे गांव से निकल जाएं, ये बीमारी हमारे बच्चों को भी लगेगी, तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि मेरी बच्ची जो 2.5 साल की है वो खुद HIV पेशेंट निकली, और वजह ये थी कि ये लोकल जहां जो डॉक्टर्स थे उसकी बैड प्रैक्टिस थी, उसकी वजह से ये बच्चे फंस गए हैं। तो मुझे तकलीफ महसूस होती है जब मैं अपनी बच्ची का इलाज लेने जाता हूं।
उसी का हमने हवाला भी दिया शेख साहब कि आपका अपना एक बड़ा जाती दिलखराश वो तजुर्बा भी रहा, और इस सिलसिले में आपके बारे में हम पहले एक तफसीली रिपोर्ट हम पहले भी अपने सुनने वालों को सुनवा चुके हैं। तो अभी मैं दोबारा आपसे बात करती हूँ। अभी पहले हम डॉक्टर मेमन से बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इंजेक्शन की सुइयों और खून की मुंतकली के अलावा और क्या वजूहात हैं जो HIV एड्स का मूजब और बायस बनती हैं, और खास तौर पर यहाँ पर जो बच्चों के साथ हुआ?
जी, इसके तीन ट्रांसमिशन के जरा हैं, एक ब्लड टू ब्लड, एक सीक्रेशन टू सीक्रेशन और मदर मिल्क।
जी,
तो जो सीक्रेशन टू सीक्रेशन है तो जो जिंसी ताल्लुकात होते हैं मियां बीवी के, उसमें जो सीक्रेशन आती है इसमें ये वायरस होता है, और दूसरा जो खून से खून में मुंतकिल होता है, तीसरा माँ के दूध से। अच्छा, कर इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो इतनी गुर्बत है कि WHO ने परमिशन दी है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिला सकती है, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें इजाजत नहीं। उसकी वजह ये है कि यहाँ गरीब लोग मिल्क जो होता है बच्चों का वो
अफोर्ड
नहीं कर सकते, लिहाजा क्या करते हैं हम, हाँ, जो माँ पॉजिटिव आती है हम उसको दवाई शुरू कर देते हैं, जब बच्चा डिलीवर होता है हम उसकी भी दवाई शुरू कर देते हैं, और कुछ हफ्तों के बाद फिर हम बच्चे का टेस्ट करा के डिक्लेयर करते हैं ये नेगेटिव, और इसके बाद दूध भी बंद कर देते हैं। एक तो ये है, बाकी जो ब्लड का ताल्लुक है उसमें खून की मुंतकली का भी सवाल है, और जो अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिस है वो भी कुछ कॉमन है, और ये सिर्फ हमारे सूबे में नहीं पूरे पाकिस्तान में अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिस हुए। इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक जामा पॉलिसी बनाई है इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल के हवाले से, उसकी PC1 बना के पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं ताकि कोई भी रीयूज ऑफ सिरिंज, रीयूज ऑफ ड्रिप सेट या इस तरह की कोई हरकत न करे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक बिल पास एक्ट पास किया है जिसको सिंध हेल्थ केयर कमीशन कहते हैं, उसको मिनिस्टर हेल्थ साहबा ने मोबिलाइज करके तकरीबन 2500 क्लिनिक सिंध के अंदर बंद करा दी हैं, और उसके अलावा ये काम अपना जारी रखेंगे, और जितने लोगों को परमिशन मिल रही है उनकी एज पर क्राइटेरिया क्लिनिक की इजाजत दी जा रही है, रिमेनिंग के क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं। एक ये एक्टिव है एक्टिविटी, दूसरा है 8 लाख सिरिंज वाली एक्टिविटी। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर घुमाया है पूरे सिंध के तालीम मेडिकल के इदारों में कि 80% प्रोक्योरमेंट जो आप करेंगे 8 लाख सिरिंजेस की करेंगे एक साल, ताकि 20% भी इसलिए इजाजत दी है कि देखें पाउडर वाली जो इंजेक्शन आती है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए पानी डालना पड़ता है, ऐसे लाख हो जाएगी इंजेक्शन का लाश होता है, बाकी उमूमन ये कहा जाता है। तीसरी बात यह है कि एक यहाँ मिथ है सूबे के अंदर और मुल्क के अंदर, कुछ लोगों के दिल में बात यह है कि अगर मुझे बुखार हुआ है मुझे इंजेक्शन नहीं लगेगा तो मैं ठीक नहीं हूँगा, और मेरे अबू को, मेरी माँ को, मेरी बेटी बेटे को और मुझे इंजेक्शन लगना बहुत जरूरी है। एक ये मिथ है, और दूसरा मिथ ये है कि भाई डॉक्टर साहब समझता है कि मुझे फीस नहीं देते लोग, इसलिए जब तक मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा तो लोग कहते हैं इस कागज के क्या पैसे लेने, डॉक्टर साहब आपने तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए 95% 100 में से 95% इस विद की वजह से इंजेक्शन लग रहे हैं। हम ये पब्लिक में खुसूसन पैगाम दे रहे हैं कि खुदारा अपने लेडी हेल्थ वर्कर के थ्रू सीना बसीना एक एक घर में ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि भाई इंजेक्शन फजूल लगते हैं, आप डॉक्टर के पास जाओ तो उनको बोलो कि मुझे सिरप दे दो, कैप्सूल दे दो, टेबलेट दे दो। अगर बहुत डॉक्टर साहब जिद करते हैं कि इंजेक्शन बहुत जरूरी है तो अपना सिरिंज खरीद कर उसके सामने खोल कर उनको अपने मरीजों को लगाए। احتیاطی تدابیر کے حوالے سے ہم یہ کچھ کر رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر اچھیک سے آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں, مجھے بھی یہ سوال کرنا تھا کہ ایچ آئی وی ایڈس کے لیے ہیلپ لائن ایپ بھی متعارف کرا دی گئی ہے, اس کی کیا تفصیل ہے, کیا کس طرح سے لوگ اس کو اپنے ٹیلی فونز پہ رکھ سکتے ہیں یا اس کے تھرو کس طرح سے آپ لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں یا ہیلپ لے سکتے ہیں؟
یہ ایک جس طرح میں نے کہا کہ ایک ایسوسیشن ہے, ایسوسیشن آف پیپل.
جی
جی میمن صاحب.
جی اچھا جی صاحب آپ بات کریے پھر میمن صاحب سے دوبارہ بتا دیتے ہیں.
ایسوسیشن آف پیپل لیونگ ود ایچ آئی وی ایڈز یا پاکستان میں ایک بہت بڑی ایسوسیشن ہے جو ایک این جی او کے طور پہ کام کر رہی ہے. ٹوٹل پازیٹیو لوگ ان کے ساتھ پاس وزٹڈ ہیں تو ان کو گورنمنٹ آف پاکستان ہم سپورٹ فراہم کرتے ہیں. ہر صوبے میں ان کے شاخے ہیں اور فیڈرل لیول پہ بھی ان کی اپنے ایک مرکزی آفس ہیں جہاں پہ ہیلپ لائن پہ مختلف زبانوں میں بچے اور بچیاں لوگوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں. یہ فری آف کاسٹ ہیں اور اس میں یہاں تک بھی ہم نے کیا ہے کہ کوئی کسی بھی بندے نے کسی بھی شے سے کام پہ اگر اس پہ مس کال بھی ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کال بیک کرتے ہیں. اس میں معلومات فراہم کی جاتی ہے مختلف زبانوں میں اور ساتھ میں اس کو ہدایت دی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی بندے کی خود معلومات ہو یا آپ خود اس کے رویے کے شکار رہے ہوں تو وہ مراکز کے نام بھی ہم بتاتے ہیں کہ کہاں کس کس مرکز پہ آپ جا کر کے اپنا وہ کرا دیں. میں نے ایک گزارش کی پہلے ایک مرتبہ پھر اپنے لوگوں کی بار بار اس لیے کہوں گا تاکہ لوگوں میں یا جانی ہو کہ ایچ آئی وی ایک ایسا مرض ہے کہ جس کا اگر بر وقت آپ نے علاج شروع کیا, آپ نے ٹیسٹ کیا اور علاج شروع کیا تو اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی آپ گزار سکتے ہو اور آپ بالکل آپ اپنا کام کر سکتے ہو, آپ مطلب ایک پروڈکٹیو ہیومن بینگ سوسائٹی میں زندگی بسر کر سکتے ہو. لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے ہمارے مطلب کچھ تھوڑی سی جہالانہ جو مٹس ہیں یا جو باتیں لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں کہ جس طرح یہ ابھی شیخ صاحب نے کہا کہ لوگوں کو گاؤں سے نکالنا یا لوگوں کو گھر سے نکالنا, تو یہ تو اس فیملی کا اس انڈیویجول کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور تو سوسائٹی کے کسی فرد کی وجہ سے, کوئی ہیلتھ کیئر پرووائڈر کی وجہ سے جو انفارچونیٹلی ہمارے مطلب پاکستان میں یہ چیزیں انہی لوگوں کی مشہور کردہ ہے. 95% انجیکشن جو پاکستان میں لگتے ہیں ان کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اگر ہمارے مطلب یہی جو لوگ ہیں جو اوپینین لیڈر ہیں اگر یہ اس پہ زور دے کہ انجیکشن, بلکہ میں تو کہوں گا کہ ایک ایسا قانون آ جائے کہ انجیکشن سوائے ہاسپٹلس کے کہ جو ٹریشری کے سیکنڈری کے ہاسپٹل ہو جہاں پہ ڈاکٹر کے سپرویژن میں انجیکشن لگایا جائے, باقی پرائیویٹ کلینکس میں پرائیویٹ اس میں تو انجیکشن کا لگنا ہی بند ہونا چاہیے کیونکہ انجیکشن یا یہ ڈرپس لگانا, یہ لال پیلے اس میں جوسز ڈالنا اور پھر لوگوں کو جس طرح لڑکانا میں ہوا کہ بچوں کو ایک سوئی میں بچے سے نکال کر کے دوسری بچی میں نا, میں حیران ہوں اس چیز پہ کہ اس فیملی پہ اس خاندانوں پہ کہ اگر آپ کو مطلب پبلک سیکٹر میں ہاسپٹل بھی موجود ہیں وہاں پہ آپ سے کوئی پیسے تو نہیں لیے جا رہے ہیں, جو یہ چاہے سندھ ہو چاہے پنجاب ہو ٹھیک ہے اگر وہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے مطلب, لیکن ہیلتھ کیئر پرووائڈر بائی آل.
اچھا یہیں پہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال آتا ہے میرا, اچھا اچھے صاحب
ٹیکنیشین سے اچھا ہے,
جیسے اچھے اچھے صاحب میرا ایک یہاں پہ ایک سوال ہے, جیسے پولیو کے لیے کمپین چلائی جاتی ہے اور گھر گھر لوگ جاتے ہیں, کیا یہ نہیں آپ سوچ رہے کہ اب اسی طرح کی کوئی ایسی چیز کی جائے کہ ایچ آئی وی اور ایڈس کی وائرس سے آگاہی دینے کے لیے, خاص طور پر جبکہ پاکستان میں اس کے بڑے کیسز سامنے آ رہے ہیں, تو لوگوں کو آگاہی دی جائے, گھر گھر جا کے لوگوں کو بتایا جائے اس کے بارے میں اور ان کو ٹیسٹ کر لیا جائے کمیونٹی
بیسڈ؟ یہ نہیں ہو سکتا. ایچ آئی وی جو مرد پاکستان میں یہ جنرل پاپولیشن کی پورے پاکستان کی بیماری نہیں ہے, یہ میں نے آپ کو کہا کہ مخصوص طبقوں کی مخصوص رویے رکھنے والے لوگوں کی,
تو مخصوص علاقوں میں جا کے کر سکتے ہیں کیا؟
0.1% ہاں وہاں پہ ہم جاتے ہیں. میں نے آپ کو یہ گزارش کی, آپ نے میری بات شاید نہیں سنی یا لائن کر لیا. اس وقت پاکستان میں ہم نے 17 ایسے ادارے جو اس کمیونٹیز میں جو سیکس ورکرز ہیں, جو ایم ایس ایم ہیں, جو ٹرانسجینڈر ہیں, انجیکشن کے یوزر ہیں, انہیں کے ممبران کو ٹرین کر کے, انہیں کے ممبران کو اکوپمنٹ دے کر کے, انہیں کے ممبران کو باقاعدہ سیلری دے کر کے وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں, اور ان کے ذریعے اگر وہ سرکاری اداروں میں نہیں آ سکتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے یا مطلب کنڈوم دینے کے لیے یا باقی پریونٹیو میجر کے لیے,
تو ہم ان کے اداروں کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے یہ جنوری 2000 اور اس کے اچھے خاصے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں,
ریزلٹ آئے ہیں.
میری گزارش یہ ہوگی میرے سندھ گورنمنٹ کے دوستوں سے, پنجاب سے, سارے دوستوں سے یہ گزارش ہوگی کہ وہ ان کمیونٹیز کو اپنے پروونشل جو وسائل ہیں, کیونکہ پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کو نوٹ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو ڈومیسٹک ریسورسز ہیں وہ بہت ہی کم ہیں مقابلے میں ہم ڈونر ایجنسیز کی طرف دیکھتے ہیں. تو پاکستان ایک ایسا ملک اب نہیں رہا ہے انشاءاللہ کہ ہم سب چیزیں جو ہے ڈونر کی مرضی پہ چھوڑ دیں. یہ بہت ہی کم, اس میں اتنا خرچہ بھی نہیں ہے کہ ایچ آئی وی کے میڈیسن یا جو ٹیسٹ ہیں وہ کوئی اتنے ہزاروں ڈالرز میں بھی نہیں ہے. مریض پہ اگر سالانہ ایک مریض پہ سالانہ 50 سے 60 ہزار سالانہ خرچہ سے زیادہ نہیں آتا, تو ہماری یہ گزارش ہوگی کہ ہماری جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس طرح بھی تھوڑا سا سوچیں کہ دیگر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کے ساتھ
اس کے بارے میں بھی بات کی جائے,
ڈومیسٹک فنڈنگ بھی رکھیں.
اچھا شیخ صاحب, آپ سے میں پوچھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, آپ نے بتایا بھی, لکھتے بھی ہیں, آپ کے خیال میں پاکستان اور وہ بھی اندرون سندھ کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس معاشرے میں مریضوں کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ آپ نے تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کی تھی, میں نے کہا تھا تفصیل سے بات کریں گے, تو اس سے مریضوں کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, کس طرح سے آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ رویہ ان کے ساتھ اس طرح رکھنا مناسب نہیں؟
جی بالکل, اب جو ہے نا ایک تو دوائی کی رسائی کا جو ہے مسئلہ مرحلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پراپر دوائی ملنی چاہیے, ان کا فالو اپ ہونا چاہیے. دوسرا جو مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ لوگوں کے رویوں کا, جو منفی رویے ہیں جو جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں یہ شاید اس بیماری کے بارے میں اتنا خوف پھیلایا گیا ہے کہ یہ بیماری, یا صحیح طریقے سے لوگوں کو بتایا نہیں گیا ہے کہ یہ بیماری سوائے خون کی منتقلی کے سوائے کسی اور چیز سے نہیں لگتی. تو یہاں لوگ جو ہے نا اس پیشن سے بڑے پیمانے پہ ان کے معاشرتی رویے, جب میں نے دیکھا کہ یہاں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, پھر میں نے کام شروع کر دیا, میں نے لوگوں کو بتانا شروع, کاؤنسلنگ شروع کر دی, کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے سارا اس مرحلے سے گزرا ہوں, تو میں نے رپورٹنگ کی ہے یا ڈاکٹروں سے ملا ہوں یا پھر میں نے گوگل پہ سرچ کیا ہے اس بیماری کے متعلق, تو مجھے کافی اس بارے میں
تو کیا رویے بدل رہے ہیں, تبدیل ہوئے ہیں لوگوں کے؟
بالکل بالکل, جو میں جس گاؤں میں میں کاؤنسلنگ کر کے آتا ہوں تو لوگ ابھی جو ہے نا میری کاؤنسلنگ کا طریقہ کچھ منفرد ہے, کیونکہ میں لوگوں کے پاس جاتا ہوں, شاید میری بات کو وہ دھیان سے نہیں سنتے پہلے, اگر میں ان کے لیے کچھ کھلونے جو شاعری متاثر بچے ہیں میں ان کے لیے کھلونے لے کے جاتا ہوں, اور ان کے جو ابھی سردیاں ہیں تو گرم کپڑے شوز وغیرہ لے کے جاتا ہوں, پھر ان لوگوں میں بانٹتا ہوں, پھر سارے گاؤں والوں کو اکٹھے کر کے پھر میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں, وہ پھر میری بات جو ہے نا وہ پھر غور سے سنتے ہیں
اور
عمل کرتے ہیں.
اچھا اب بات کرتے ہیں ہم میمن صاحب سے,
یہ احساس دلاتا ہوں ان کو کہ بھائی میں آپ کا ہمدرد ہوں, میں آپ کا خیر خواہوں, میں ان بچوں کو اپنے گود لیتا ہوں, ان کو جھپی کس وغیرہ کرتا ہوں یا ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں, ان کو دکھاتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی یہ جو بیماری اس طریقے سے نہیں چلتی جس طریقے سے آپ
اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے
خون کی, پھر وہ میری بات سمجھ جاتی ہے کاؤنسلنگ کرنے کے بعد, وہ
اس کا نتیجہ اچھا نکل رہا ہے.
یہاں گوٹ الن اور سیلروں میں ایک اپنی وائف کو, اس کی وائف اور ایک بچی کو ایچ آئی وی تھا, تو انہوں نے اپنے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی وائف کو ڈیورس دوں گا, تو پھر میں نے 5 دن ان کی کاؤنسلنگ کی, 5 دن مسلسل میں نے ان کی کاؤنسلنگ کی, پھر ان کے بعد اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا, ان کو انہوں نے اپنی بیوی کو ڈیورس نہیں دیا. ایسے
جی اس کا مطلب یہ ہے کہ واقفیت, جی واقفیت اور شعور دینے کی بہت ضرورت ہے. ایک میرے پاس بڑا اہم سوال ہے, ڈاکٹر میمن سے کرتے ہیں. ڈاکٹر میمن, نوجوانوں کے لیے خاص طور پر اس وائرس سے متاثر ہونے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیا کہیں گے آپ ان کے لیے؟ ڈاکٹر اچک سے آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر میمن کی لائن ڈراپ ہو گئی.
میں ہم نے پچھلے سال 2018 کی جب ورلڈ ایڈز ڈے تھا تو اس پہ ہم نے ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی کہ ہم تمام جو اسلام آباد میں اور بڑے شہروں میں جو یونیورسٹیاں تھیں اور ان یونیورسٹیوں میں اور پھر جو میڈیکل کالجز تھے وہاں پہ ہم گئے.
اچھا.
اور وہاں پہ ان نوجوانوں کو ہم نے والنٹیئر بنایا, تو اس وقت ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں والنٹیئر موجود ہیں. ان والنٹیئرس کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی, کوشش کی کہ وہ سوشل میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ انکریج کریں ان لوگوں کو, और दूसरी बात जो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको बताने वाला हूँ ये कि हमारे जो करिकुलम हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट के और पोस्ट ग्रेजुएट के, यानी आप इस चीज से एक अंदाजा लगा लें कि हमारे यहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल के या HIV के जो फिजिशियंस हैं वो अंगुलियों पे गिने जा सकते हैं
जी।
मतलब हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो भी HIV को फॉर एज ए प्रोफेशन उनके स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जाते हैं। हमारे प्रोफेसर जावेद अकरम साहब के यहाँ इस्लामाबाद में, उनसे रिक्वेस्ट करके हमने कहा कि तमाम जो पोस्ट ग्रेजुएट हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो स्पेसिफिकली HIV की प्रिवेंशन और HIV के ट्रीटमेंट पे मतलब वो स्पेशलिस्ट हो तो ये कोर्स लाजमी कोई 6 महीने का कोई साल का कराना चाहिए। उसमें होगा ये कि हर शख्स जब HIV की बात करेगा तो ये भी TB की तरह मलेरिया की तरह लोग इसको एक खतरनाक चीज कोई ऐसी चीज जो हाथ को गर्माने और जलाने वाली चीज न समझें। तो जब तक हम पॉलिसी लेवल पे इस तरह के इकदाम नहीं करेंगे, जिस तरह मेमन साहब ने भी कहा जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने बेहतरीन काम किया, मैंने खुद अपने अंकों से जाकर के वहां पे देखा है, इसी तरह पंजाब में भी ये होना चाहिए, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, कि जो भी इन प्रैक्टिसेस हैं चाहे वो कोर्स करें, चाहे लेबोरेटरीज वाले करें, चाहे जो भी हॉस्पिटल वाले करें, इवन यहाँ तक मैडम के हमारे टर्शियरी हॉस्पिटल जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं उसमें भी बड़ी बेहतियाती की जाती है इक्विपमेंट को यूटिलाइजेशन में। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि हम अपने तालीमी इदारों के मतलब जब तक नौजवान बच्चे को ये नहीं पता होगा कि HIV से प्रिवेंट किस तरह किया जाता है ना, तो हमारे यहाँ में कुछ ऐसी हरकत हो जाती है पने हो जाती है, तो अगर उसको प्रिवेंशन का ये पता हो कि प्रिवेंटिव मेजर लेकर के तो इस पर काबू पाया जा सकता है, तो हम अपनी सोसाइटी से अपनी सोसाइटी को इसी से पार कर सकते हैं।
अच्छा,
हम इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे, इस चीज पे फोकस नहीं करेंगे और हर शख्स इस पे बात नहीं करेगा तो मेरे ख्याल में हम वो नतीज हासिल नहीं कर
रहे। बस मेमन साहब से अब मेरा आखिरी सवाल है क्योंकि हमारे प्रोग्राम में 2 ही मिनट बाकी हैं। डॉक्टर मेमन ये बताइएगा कि HIV वायरस के साथ सेहतमंद जिंदगी गुजारना बिल्कुल मुमकिन है, लोगों को इसके बारे में बताइए।
अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट HIV पॉजिटिव आ जाता है उसको ये चाहिए कि हमारे ट्रीटमेंट सेंटर खुले हुए सिंध के अंदर और कराची, लाड़काना, हैदराबाद, सखर, अभी हम नवाब शाह, मीरपुर खास, सांगढ़, बदीन, सेवन और जैकबाद में खोलने जा रहे हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे हमारी फैसिलिटीज मौजूद है। तमाम पहले लोगों को कराची जाना पड़ता था, किसी के पास पैसे होते थे नहीं होते थे, तो उस पैसे ना होने की वजह से भी लोग दवाई नहीं लेते थे तो उनकी दवाई रह जाती थी। अब अवामुल्लाह से अपील है कि हमारे आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में दवाइयाँ मौजूद हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे टेस्ट ठीक ठाक है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मेहरबानी करके अपनी दवाई पाबंदी से खाएं और इंशाल्लाह ताला सब के सब सेहतमंद तंदुरुस्त जिंदगी गुजारेंगे, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है, शुगर की दवाई है, जो आदमी छोड़ देता है उसको बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसी तरह ये बीमारी भी अगर दवाई छोड़ेगा तो इंसान को नुकसान देगी, वरना ये बिल्कुल नॉर्मल और सेहतमंद जिंदगी गुजारेगा। और मेरी सबसे अपील है, अवामुल्लाह से अपील है कि इंजेक्शन से लोग परहेज करें, इंजेक्शन फजूल ना लगवाएं लोगों को, बहुत कोई जिद करे डॉक्टर कि आपको इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है तो अपना सिरिंज खुद लेके उनसे लगवाएं। और दूसरी बात ये कि अपना हेल्थ स्टेटस मालूम करने के लिए अपने खुद से टेस्ट करवाएं, टेस्ट क्योंकि फ्री है, आपको कराने में कोई हर्ज नहीं, एक पैसा आपका नहीं लगेगा, आप हमारे सेंटर में आए, अपना हेल्थ स्टेटस मालूम करें, HIV का टेस्ट करवाएं, हेपेटाइटिस BC का टेस्ट करवाएं, अगर आप में से किसी को पाई जाती है तो आप ट्रीटमेंट से लिंक हो जाए, सब चीजें फ्री हैं, टेस्ट भी फ्री है, उसके मजीद टेस्ट भी फ्री हैं और ट्रीटमेंट भी फ्री है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि अपने आप को हेल्थ स्टेटस मालूम करने के लिए आगे बढ़ें, जो समझदार लोग हैं वो दूसरों को समझाएं और सबके सब अपने टेस्ट करवा के
सेहतमंद जिंदगी गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बसीर खान अचकज़ई का, डॉक्टर सिकंदर अली मेमन का, डॉक्टर निदा हमीद का, रशीद ए चौटानी का और गुलबहार शेख साहब जो लाड़काना से हमारे साथ थे। हम अपने तमाम शुरका का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये एक बड़ा वसी मौजू है जिसके बारे में बहुत सारे मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की जा सकती है। हमने इस बारे में कोशिश की कि इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाए और उसके बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा मालूमात आपको माहिरीन दे सकते थे उन्होंने दी। इसके साथ ही अब प्रोग्राम खत्म करने के लिए बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए। मेरे साथ प्रोड्यूसर अंजुम हैरल गिल और इंजीनियर पीटर हंडले हैं। हम आपसे हमारी मुलाकात फिर भी होगी। अल्लाह हाफिज़।
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
امریکہ میں آئندہ برس 2020 صدارتی انتخابات کا سال ہے۔ روایتی طور پر یہ انتخاب ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی کے امیدواروں کے درمیان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایک تیسری پارٹی یعنی تھرڈ پارٹی کا امیدوار بھی سامنے آتا ہے، کیونکہ بیشتر ووٹر روایتی ڈیموکریٹس یا ریپبلکن سے ہٹ کر انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مقتدر خان۔ ڈاکٹر خان، یہ بتائیے گا کہ 2020 کے صدارتی انتخاب میں روایتی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس پارٹیوں کے ساتھ ساتھ نسبتاً غیر معروف تیسری جماعت یا پھر تھرڈ پارٹی کی بات کی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں اور سیاسی منظر نامے کو دیکھتے ہوئے کسی بھی ممکنہ تھرڈ پارٹی کے امیدوار کا ڈیموکریٹس یا ریپبلکن امیدواروں کے لیے کس حد تک پریشانی کا باعث وہ بن سکتے ہیں؟
دیکھیے، تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس امریکہ میں جیتنا ناممکن ہے فی الوقت، یعنی فار ایگزامپل وہ کئی اسٹیٹس میں وہ بیلٹ پر بھی نہیں آ سکتے کیونکہ کئی ہزاروں سگنیچرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ان کا ہمیشہ سے ہسٹوریکلی رول اسپوائلر کا رہا۔ 1992 میں اگر آپ کو یاد ہوگا، راس پیرو اپنے بڑے بڑے کان اور بڑے بڑے چارٹس لے کر وہ ٹی وی پہ آئے اور کافی دھوم مچائے اور 19% ووٹ جیتے، جس کے وجہ سے بش ہار گئے اور بل کلنٹن پریسیڈنٹ بن گئے۔ تو 1992 میں کیونکہ جو تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ رائٹ لیننگ تھے، اس وجہ سے ڈیموکریٹس کا فائدہ ہوا۔ لیکن 2000 میں رالف نیڈر نے، جو
گرین پارٹی
کے تھے لیکن وہ عرب بھی تھے، اور وہی وہ رالف نیڈر نے جو ووٹس الگور سے لیے، اس سے فائدہ جارج ڈبلیو بش کا ہوا۔ تو 92 میں ڈیموکریٹس کو فائدہ ہوا تھرڈ کینڈیڈیٹس کی وجہ سے، 2000 میں وہ ریپبلکنز کو فائدہ ہوا، اور 2016 میں جل سٹائن جو گرین پارٹی سے رن کر رہی تھی، ان کو جو ووٹ ملے، دو پارٹی تھرڈ اور فورتھ پارٹی تھے 2016 میں، اور دونوں کینڈیڈیٹس کو 1-1 million تھے، لیکن جل سٹائن کی جو ووٹس تھے وہ مڈ ویسٹ میں تھے اور ان سٹیٹس میں تھے جو کریٹیکل تھے الیکشن کے لیے۔ اگر آپ پوچھیں اگر رشیا کے علاوہ اور کس کا ہاتھ تھا اس کو ہرانے میں ہلری کلنٹن کو، تو آپ جل سٹائن کہہ سکتے ہیں۔ جل سٹائن کے ووٹ سے بہت فرق پڑ گیا تھا ہلری کلنٹن کو۔ تو جو تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹ کی جو پولیٹیکل آؤٹ لک ہوتی ہے، اس سے وہ ریپبلکن یا ڈیموکریٹ کے ووٹ کم کر سکتے ہیں، لیکن جیت تو نہیں سکتے۔
ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے علاوہ جب بھی کسی تھرڈ پارٹی سے تعلق رکھنے والے امیدوار جو سامنے جب آتے ہیں، تو عام طور پر الزام لگتا ہے کہ وہ کسی غیر ملکی طاقت کا اعلی کار ہے۔ اس انداز میں دیکھنا کس حد تک جائز اور درست ہے؟
دیکھیے، جل سٹائن کے تعلق سے یہ کہا گیا تھا کہ جو فیس بک وغیرہ پہ جو ایڈورٹائزمنٹ ان کو پروموٹ کر رہے تھے وہ رشیا کی طرف سے آئے تھے، رشیا کے بوٹس کا استعمال کیا گیا تھا۔ تو اس میں جل سٹائن کا کوآپریشن کس حد تک تھا، تو یہ تو کسی نے ثابت نہیں کیا، خالی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یقیناً ہے کہ اب جو فورن انٹروینشنز ہو رہے ہیں، وہ اس طرح کے تھرڈ اور فورتھ پارٹی کینڈیڈیٹس کو انفلوئنس کر سکتے۔ آپ ان کی بات چھوڑ دیں، 1999 کے الیکشن میں میں نے بھی بہت کوشش کی تھی مسلمان گروپس نے کہ محمد علی کا نام لکھ دیں، حالانکہ وہ بیلٹ پہ نہیں تھے، تاکہ ہم یہ بتا سکیں امریکہ میں کہ مسلمانوں کا کتنے ووٹ ہیں۔ 2016 میں کئی لوگوں نے برنی سینڈرز کا نام لکھ دیا تھا، اس میں کئی امریکن مسلمز بھی تھے جنہوں نے برنی سینڈرز کا نام لکھا تھا، جس سے پھر ہلری کلنٹن کے ووٹ مارے گئے تھے۔ لیکن اگر کوئی تھرڈ پارٹی لابی ہو یا فورن کنٹری ہو، اگر وہ تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس کو انڈائریکٹلی بھی سپورٹ کرے، یعنی ایڈورٹائزمنٹس کرے، ان کے لیے پیک کریٹ کرے، اب امریکی قانون الاؤ کرتا ہے کہ آپ ایسے پیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں جو کینڈیڈیٹ کو اس کے کوآپریشن کے بغیر، کوآرڈینیشن کے بغیر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب، گزشتہ صدارتی انتخاب میں روس کی مداخلت کے بارے میں بڑی بات ہوئی ہے، اور اس 2020 انتخاب میں تھرڈ پارٹی کے امیدوار کی آمد ظاہر ہے کہ روسی نقطۂ نظر سے اسی حوالے سے بہت اہم ہوگی جیسے بات کی جاتی رہی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً روس اس نقطے پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی سوشل میڈیا مہموں میں امریکی ووٹروں کی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتا ہے، روس یا کوئی بھی اور ملک؟
یہ انٹرفیئرنس ویسٹرن ملکوں سے مسلسل آتے رہا ہے، نہ صرف رشیا بلکہ چائنا خود اس الیکشنز میں انٹرفیئر کر سکتا ہے۔ آپ اتنا بڑے ملکوں کی بات چھوڑ دیں، آپ چھوٹے چھوٹے ملک جیسے یونائیٹڈ عرب امیریٹس ہیں، سعودی عرب ہے، یہ ملک بھی آلریڈی امریکن الیکشنز میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ان کے کئی پراکسیز ہوتے ہیں جو خود امریکن سٹیزنز ہیں یا گرین کارڈ ہولڈرز ہیں یا کارپوریشنز ہیں جو پیسے دے سکتے ہیں. تو اب تو مطلب امریکن الیکشن کو یوں کہیے کہ ووٹنگ از لمیٹڈ ٹو امریکن سٹیزنز, لیکن پولیٹیکل پارٹیسپیشن, انفلوئنس, پیسہ, یہ ساری دنیا کے لیے اوپن ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خان. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.